تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، یہ ایک مسلسل بیان چل رہا ہے جو ہر ہفتے ہوتا ہے، جو اپنے زیر کفالت لوگوں کی اسلامی تربیت سے متعلق اور ان میں اہل و عیال کی تربیت، اپنے دینی بچوں کی تربیت سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہے. اگر ہمیں اپنے گھر کو، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، تو پھر ان اصول پر عمل کرنا واقعتاً ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا. میں یہاں تک پہنچ گیا تھا اپنے گزشتہ بیانوں میں کہ اپنے چھوٹے اپنے بچوں کی تربیت ایمانی اعتبار سے بھی کی جائے، جسمانی اعتبار سے بھی لحاظ رکھا جائے، اور اخلاقی تربیت بھی والدین کا ہی فرض ہے. گھر کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ اخلاقی تربیت بھی کرے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. دو لفظ ہیں لیکن اس میں سب حقیقت بیان کرتی ہے. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کا احترام کرو، ان کو اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر وہی معاملہ کرو جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا، اپنی اولاد کے اکرام کا اور احترام کا بہترین اثر پڑے گا اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنی اولاد پر بھی، اور اپنے گھر کے پورے ماحول پر. یعنی ان کے ساتھ تذلیل کا اور ذلت کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو جس سے وہ یہ سمجھے کہ ہمیں رسوا کیا جائے. یہ آپ یقین رکھیں کہ اگر بچے سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے اور اس پر تنبیہ کی جائے تو بچے کا دل اندر سے شرمندہ ہو جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر جا بیجا وقت بے وقت کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی، ڈانٹ ڈپٹ مار پی شروع کر دی، اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے. آپ جب جائزہ لیں گے ایسے بچوں کا کہ جن میں بغاوت اور سرکشی ظاہر ہوتی ہے، تو ان کی ماں سے کبھی جائزہ لے لیجیے کہ ان کے سرپرستوں نے معاملہ کیا کیا. اس لیے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اور اپنے بچوں کا اکرام کرو، ان کو عزت کا مقام دو. جس عزت کے وہ مستحق ہیں وہ معاملہ ان کے ساتھ کرو. یہ بھی نہیں کہ بچوں کو باپ بنا لو، یہ بھی نہیں، بلکہ جس عزت کے وہ مستحق ہیں، جس مرتبے کے وہ مستحق ہیں، وہی معاملہ ان کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ. ادب اور اخلاق ایک ہی چیز. أَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ. صرف یہ دو لفظ ہیں، لیکن تربیت اولاد کے تمام اصول اور طریقے اس کے اندر آئے. یہ تو ایسے دو لفظ ہیں کہ ان کو لکھ کر اپنے کمرے میں اور اپنے گھر میں آویزہ کرنا چاہیے. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو ابن ماجہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ہر وقت عبرت کا سامان بھی فراہم کرنے والے. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ. معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق سکھانا یہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچہ تو بالکل کچے ذہن کے ساتھ آتا ہے دنیا میں، جس طرف کو اس کے ذہن کو موڑ دیا جائے گا وہ مڑ جائے گا. ہاں جب ذہن پختہ ہو جائے تو اس کے بعد موڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. کچا ذہن بہت آسانی کے ساتھ اصلاح کو بھی قبول کرے گا اور بگاڑ کو بھی قبول کرے گا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اخلاقی تربیت اپنے بال بچوں کو دینا چاہیے، ان کے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانے کی فکر کرنا چاہیے، جس کا سب سے بہترین طریقہ تو وہی ہے جو میں بارہا اسی آیت کے ماتحت عرض کر چکا ہوں کہ جیسا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو خود ویسے ہو جاؤ. ماں باپ خود ویسے ہو جائیں، بچے بھی ویسی ہوں. ماں باپ تو دوسرے رنگ کی زندگی گزاریں اور چاہیں ہمارا بچہ ولی ہو، ہو تو سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. تو بہترین صورت تو وہی ہے اچھا اخلاق سکھانے کی، کہ خود اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مرقع اور پیکر اور مجموعہ بنا لو، بچوں کے اندر بھی وہی بات آنے لگے گی. اچھے اخلاق کی تربیت کس طرح ہونا چاہیے، میں اس سلسلے میں دو تین اصولی باتیں ذکر کیے دیتا ہوں، اور اسی میں انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا. چند باتیں ایسی ہیں جو اس عمر میں، اس چھوٹی عمر میں بچے کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، اور وہ بد اخلاقی کی باتیں. ان تمام باتوں سے بچوں کو بچانا. سب سے بڑی چیز جو بچوں میں اس زمانے میں پیدا ہوتی ہے، جھوٹی کہانیاں سن کر، جھوٹے افسانے سن کر، جھوٹی باتیں سن کر، جو وہ اپنی ماں سے اور باپ سے سنتے ہیں، وہ پیدا ہوتی ہے بد اخلاقی اور بری عادت جھوٹ. یہ اسی عمر میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کا اثر وہاں سے پڑتا ہے، جو اثر ہے اس کا، جو جھوٹی کہانیاں سنی ہیں. جھوٹ کی عادت، چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور تجربہ کیجئے، ذرا غور سے تجربہ کیجئے منصفانہ انداز میں. عام طور پر اس عمر میں بچوں کے اندر یہ بات آنے لگتی. دوسری ہے چوری کی عادت. ابھی اس پر انشاءاللہ تفصیل سے کچھ عرض کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی. اور یہ چھوٹے پن سے اور چھٹ پنے سے ہوتی ہے. تیسری ہے گالی گلوج, بد زبانی اور فحش کلامی کی عادت, یہ بھی اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے. اور چوتھی ہے بے راہ روی اور آزادانہ زندگی گزارنے کی, یہ کچھ عرصے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. یہ چند بد اخلاقیاں اور بری عادتیں ہیں کہ جو بچوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں ہمارے غلط ماحول کی وجہ سے. اگر ان کی بر وقت تدبیر نہ کی گئی تو یہ بری عادتیں ان میں پختہ ہو جاتی ہیں, راسخ ہو جاتی ہیں, مرتے مرتے بھی جھوٹ بولتا ہے, مرتے مرتے بھی چوری کرتا ہے, مرتے مرتے بھی گالیاں دیتا ہے. اللہ تعالی محفوظ رکھ کے ایسی بری عادت پیدا ہو جاتی ہے, اتنی پختہ ہو جاتی ہیں یہ عادتیں. ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ باتیں ہمیں بالکل سامنے نظر آئیں گی. آج جھوٹ ہمارے اس معاشرے میں, کہ جس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے, مسلمانوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے, گھٹی میں داخل ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا خمیر مسلمان کا جھوٹ ہے. حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا, 50-60-70 سال گزرے, تربیت اس وقت اچھی تھی. کافر کہا کرتے تھے میرے کانوں نے سنا, ہندو کہا کرتے تھے کہ میاں مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں, شرم دلایا کرتے ہیں. مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. جو یہاں پر عمر رسیدہ حضرات موجود ہیں انہوں نے بھی یہ سنا ہوگا, میں نے تو سنا ہے. گویا اسلام اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے, ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا, یہ حقیقت غیر مسلم بھی جانتے تھے. اس لیے وہ شرم دلایا کرتے تھے اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا کہ میاں مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. 60-70 سال کے اندر یہ تغیر آیا اور برے قسم کا انقلاب, بدترین قسم کا انقلاب ہمارے مزاجوں میں اور طبیعت میں پیدا ہو گیا کہ اب جھوٹ اور مسلمان دونوں ساتھ ساتھ. اللہ تعالی محفوظ رکھے. کس قدر غلبہ ہے اور دور دورہ ہے جھوٹ کا, بازاروں میں جا کر دیکھ لیجیے, اور اس سے بڑھ کر آج کل کی عدالتوں میں دیکھ لیجیے. جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کتنا زر کثیر خرچ کیا جاتا ہے, جھوٹ کو سچا بنانے کے لیے کہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے. یا تو وہ معاشرہ تھا اسلامی, یا اب یہ مسلمانوں کا معاشرہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تربیت یہی ہوتی تھی چھوٹے بچوں کی کہ جھوٹ نہ بولنا, اور آج تربیت یہ ہے کہ ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں, بچے ان سے زیادہ بولتے ہیں. بچوں کو جھوٹ سے بچانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. بنیادی چیز یہ, اور ایسا کوئی معاملہ نہ کرے بچوں کے سامنے کہ جس میں جھوٹ پیدا ہوتا ہو, جھوٹ آتا ہو. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی مشکات شریف کی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہدایت فرمائی. ایک صحابیہ فرماتی ہیں, ایک انصاری عورت جو صحابی تھی وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے, میرا ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ ذرا فاصلے پر تھا,
میں نے اسے آواز دی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. آپ نے فرمایا فوراً کہ کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ کھجورے میرے ہاتھ میں ہیں یہ دے دوں گی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی چیز نہ ہوتی تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تو یہ جھوٹ تھا. عام طور پر بچوں کو بہلانے کے لیے اگر وہ رو رہے ہیں تو انہیں خاموش کرنے کے لیے, اور اگر انہیں غصہ آ گیا ہے تو اس غصے کو دور کرنے کے لیے یا کسی اور مقصود کے لیے بچے کو کہتے ہیں کہ آؤ چیز دیں گے, ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ادھر آؤ چیز دیں گے, اور ہوتا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے. اور اس سے بھی زیادہ واضح ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بچے سے کہا ہاں کہ آ جا لے لے, لیکن اس کو دیا نہیں, تھا کچھ نہیں, فرمایا صحیح کذبتن, یہ جھوٹ. یہیں سے بچے کی عادت پڑتی, غیر شعوری طریقے پر اس میں یہ بد اخلاقی آنے لگتی, یہ برائی غیر شعوری طریقے پر اس میں پیدا ہونے لگتی. آج تقریباً ہمارے تمام ماحول اور تمام گھرانوں میں یہ بات پائی جاتی جو میں نے ابھی عرض کی کہ بچے کو بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے آؤ چیز لے لو, آؤ ادھر آؤ یہ لے لو, اور ہوتا کچھ نہیں. ایک تو یہ کہ اس میں جھوٹ کا گناہ لکھا گیا, دوسرے یہ کہ بچہ جب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو غیر شعوری طریقے پر اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں یہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے. اس وقت اگر سے وہ کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتا, خاموش ہو جاتا ہے, لیکن یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا, اسے پتہ نہیں چلتا, بس وہ سمجھ لیتا ہے کہ جب ماں باپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بات اچھی ہے, ہم بھی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جھوٹ کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا وہ تو الگ ہے ہمارے سب کے لیے, یہ تو میں نے بچوں کے سلسلے میں عرض کیا. اور سب سے بڑی بات وہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. لعنت کا مطلب پہلے میں بیان کر چکا ہوں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق نہیں رہے گا, محروم ہو جائے گا. جھوٹ بولا اور خصوصی رحمتوں سے وہ محروم ہو گیا. ٹھیک ہے زندگی گزارنے کی, کھانے پینے کی, صحت و تندرستی کی نعمت ملے گی, وہ تو کافروں کو بھی ملتی, لیکن وہ خاص رحمت جو سچ بولنے پر آتی اس سے محروم ہو جائے گا. یہ تو دنیا میں ہوگا اور آخرت میں کیا حال ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آج ہمارے اس معاشرے کا تمام کاروبار اور تمام دھندے اسی جھوٹ پر چل رہے ہیں. دیکھ جائیے آپ اپنے آپ سے لے کر گھر والوں تک, رشتہ داروں سے لے کر غیروں تک, اور ہر شعبہ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا پاکیزہ شعبہ ملے گا جس میں جھوٹ نہ ہو. جھوٹ بول کر مال بھی لیتے ہیں, جھوٹ بول کر سب کچھ کر لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام بڑا اچھا کر لیا. یہ ہو نہ رہے. آپ حضرات میں جو عمر رسیدہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جھوٹوں کا بادشاہ جرمنی کا ایک وہ تھا جنگ عظیم کے دوران, گوئبلز نام ہے غالباً اس کا, وہ تھا جھوٹوں کا بادشاہ. بس اسی کی بادشاہت چلی آ رہی ہے, اسی کی حکومت ہمارے اندر آ گئی. جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا وہ زیادہ اپنے آپ کو فنکار سمجھے گا، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے گا، اتنا ہی بڑا وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھے گا. بتائیے کہاں سے لائیں ہم سچ؟ اپنے بچوں کی تو ہم نے تربیت ایسی کی نہیں. جس طرح تربیت ہمارے بچوں کی ہوئی اسی طریقے سے وہ ہمارے سامنے آ گئے. احادیث اور بھی ہیں جھوٹ کی مذمت میں، صرف ایک حدیث بیان کیے دیتا ہوں جو بخاری شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. کون سا فرشتہ؟ وہی خاص رحمت والا وہی جو فرشتہ جو خاص رحمت لے کر آیا، اللہ تعالی کی خصوصی رحمت لے کر جو فرشتہ آیا، اس کو جھوٹ کی بدبو آئی، ایک میل دور بھاگ گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ کا اثر ایک میل دور تک جاتا ہے، جھوٹ کی نحوست ایک میل دور تک جاتی ہے. فرشتہ بھاگ گیا ایک میل دور، ہمارا گھر کیسے محفوظ رہے گا اس نحوست سے اور اس جھوٹ کی بدبختی سے جب ایک میل دور تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے. اور اسی کے مقابلے میں سچائی کا کیا اثر ہوتا ہے، زیادہ میں اس سلسلے میں بیان کرنا نہیں چاہتا. وہ مشہور واقعہ جو ہم نے بچپن میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، جو درس میں پڑھائی جاتی تھی، درس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ہمارے بچپن میں، جن سے اخلاق بنتے تھے. آج وہ کتابیں ہیں جو اس سے آری نظر آتی ہیں الا ماشاءاللہ. بچپن میں میں نے پڑھا تھا وہ واقعہ ایک کتاب میں، اپنے درس کی کتاب میں. ولی کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو بڑے پیر صاحب کے لقب سے ہمارے یہاں مشہور ہیں اور حقیقت ہیں، اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. اولیاء کرام میں اتنا اونچا مقام بہت کم لوگوں کو ملا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ملا. ان کا واقعہ شاید آپ نے بھی سنا ہو. واقعہ یہ ہے، کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ وہ چلے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹی عمر کی، ہو سکتا ہے کہ جوان ہو چکے ہوں. ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں دے دی خرچے کے لیے، یہ 40 اشرفی رکھ لو، اس کو خرچ کرنا. اور بعد میں ان سے عہد لیا اس بات کا کہ تم جھوٹ کبھی نہ بولنا. روانہ ہو گئے، قافلے کے ساتھ چلے، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لی، قافلے والوں کا مال لوٹا، باس کو مارا پیٹا. ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، کہنے لگا بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں. وہ چلا گیا کہ جھوٹ بول رہا ہوگا، بچوں کے پاس کہاں اتنا مال. دوسرا آ گیا، اس نے بھی پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس 40 اشرفیاں. اسے کچھ تردد ہوا، اسے وہ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ یوں کہتا ہے. سردار نے پوچھا تو فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. دیکھا تو واقعی 40 اشرفیاں تھیں. سردار نے دریافت کیا کہ تم نے سچ کیوں بولا اس موقع پر؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنی ماں سے عہد کیا، انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا اس بات کا کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، میں نے اس پر عمل کیا، سچی بات کہی. کتابوں میں آیا، تاریخ میں آیا، تاریخی واقعہ ہے، تاریخ میں آیا کہ یہ سن کر اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر چوٹ لگی. کہنے لگا کہ تم نے عہد کیا تھا اپنی ماں سے اور اس کو پورا کر دکھایا. میں نے عہد کیا اللہ رب العزت سے اور اس میں خیانت کر رہا ہوں, شرم آئی مجھے اس کے اوپر, حیف ہے میری زندگی پر, رونے لگا. اور اس قدر ندامت شرمندگی اس پر طاری ہوئی کہ کپڑے پھاڑ دیے, اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ ڈالے, توبہ کی, سچی توبہ کی, قافلے والوں کا تمام مال لوٹا ہوا واپس کر دیا. بس پھر کیا تھا, جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ہمارے سردار کا یہ حال ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس گناہ میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور شریک تھے, اب ہم نیکی میں آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی توبہ کی. سچ کی کرامت دے گی آپ نے. اس طرف نظر نہیں رکھی کہ ایسے سنگین قلب رکھنے والے, سخت قلب رکھنے والے ڈاکوؤں کو اللہ نے راہ راست پر لگا دی. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ بولا کرو, فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة, کیونکہ سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف لے کے جائے گی, یہ گناہ کی طرف لے کر کبھی نہیں جائے گی. والبر يهدي إلى الجنة, اور نیکی ہمیشہ جنت کے اندر پہنچائے گی. اس لیے ہمیشہ سچ بولا. ایسے واقعات اور بھی ہیں, زمانہ جاہلیت کے ماقبل اسلام کے واقعات بھی ایسے ہیں کہ وہاں سچ بولنے کی وجہ سے بہت سو کی جانیں بچ گئیں. معلوم ہوا کہ سچ بولنے پر خصوصی رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے, جس سے سچ بولنے والے کو عزت ملتی ہے, اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے, اور اس سچ کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. اور اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں کہ جھوٹ وہ بدترین بلا ہے جو آج کے بین الاقوامی قانون میں بھی جرم ہے. اسلام میں تو پہلے ہی سے جرم تھا, لیکن آج کے بین الاقوامی قانون میں بھی جرم ہے. اگر ثابت ہو جائے کسی کا جھوٹ بولنا تو اس کو سزا دی جاتی, کیونکہ اس نے جرم کیا ہے. اور جھوٹ وہ بری بلا ہے, وہ بدترین عادت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس امت تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی شریعت میں, کسی بھی امت میں ایک لمحے کے لیے حلال نہیں دی, جائز نہیں, ہمیشہ یہ حرام رہی. اور کیسے نہ ہو کہ جھوٹ تو ابلیس کی صفت ہے اور صدق اللہ کی صفت ہے. کذب کو اور جھوٹ کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال میرا مقصود یہ تھا کہ جھوٹ بدترین عادت, اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے. تربیت کرنے والے حضرات اس پر نظر رکھیں گے, ایک دو دن کی نظر کافی نہیں, مسلسل نظر رکھنا پڑتی ہے, مسلسل نگرانی کرنا پڑتی ہے, تب جا کر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو مسلسل نگرانی دیکھ کرنا پڑے گی, انشاءاللہ ہمارے بچے سچوں کے سچے ہو جائیں گے, ہمارے گھر والے سچوں کے سچے بن جائیں گے. عام طور پر خواتین میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ایک معمولی سے نفعوں کے لیے اور جو ان کے ذہن میں ہے کھلم کھلا جھوٹ بول دیں, ظاہر ہے کہ جب ماں کی طرف سے یہ بات چلے گی تو بچے میں آئے گی. ماں اگر اس کے اندر احتیاط کرے گی تو بچہ بھی محتاط رہے گا. مسلسل گرفت, مسلسل تعاقب, مسلسل نگرانی اس بری عادت سے بچوں کو نجات دے سکتی. دوسری چیز ہے چوری, یہ بھی اسی عمر میں بچوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی, جس کی ابتدا اس طرح ہوتی کہ گھر میں اور بچے بھی ہیں چھوٹے بڑے, ایک گھر میں دو تین خاندان ہیں مثلا. اب کسی ایک بچے کے پاس کوئی کھلونا آ گیا اچھا سا, میرے بچے کے پاس نہیں ہے, خاموشی سے وہ اس کو چرا لے گا, چرا کر چھپا لے گا, رکھ دے گا, یا کوئی کھانے پینے کی چیز دوسرے بچے کو مل گئی اس کو نہیں ملی تو اب یہ کوشش کرے گا کہ یہ میں کسی طریقے سے اٹھا کر کھا لوں. ابتدا یہاں سے. آپ حضرات سب صاحب اولاد ہیں اور بچوں کی اس فطرت سے اور نفسیات سے واقف ہیں. میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ صورت. چنانچہ اگر اس پر شروع سے ہی نگرانی کی جائے کہ اگر اس نے کسی دوسرے بچے کا کھلونا لے لیا اور ماں کو یا باپ کو پتہ چل گیا, اول تو اسے سمجھائے اور واپس کرائے. واپس کرا دینے کے بعد پھر اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ لے. لیکن اگر اس موقع پر نگرانی نہ کی گئی اور ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ چلو گھر کے ہی بچے ہیں سب کیا ہوا, اور ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ عادت چوری کی اور آگے بڑھتی. دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں جو چیز اچھی لگی اٹھا لائے چپکے. میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے بچوں میں پائی جاتی ہیں. کہیں کوئی اور چیز مل گئی جو پسند آ گئی, چپکے سے اٹھائے اور چھپا لی لے کر آ گئے. گھر سے سلسلہ شروع ہوا, چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے شروع ہوا, کھانے پینے کی معمولی چیزوں سے شروع ہوا اور یہاں پہنچ گیا. اب دوسروں تک پہنچا, چھپا کر لیا. نگرانی کی ضرورت ہے. خدا نہ کرے اگر یہ بات اگر نگرانی نہ کی تو پھر اس سے آگے ان کا قدم بڑھے گا. اگر ایسا معلوم ہو جائے کہ یہ عمل کیا ہے, تنبیہ کی جائے, مارا جائے, اور پھر اسی سے کہا جائے کہ واپس کر کے آ, خود واپس نہ کرے. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. خود واپس کریں گے ہم ہزاروں, اس کے اندر معذرت کریں گے کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, وہ دھوکے میں لے گیا, غلطی میں لے گیا, بچے کی فطرت پر اثر نہیں پڑے گا. اسی سے واپس کراؤ کہ تو واپس کر گیا. جب وہ واپس کرے گا شرمندگی اسے ہوگی اور رک جائے گا, آئندہ نہیں کرے گا. یہ تو کیسی مصیبت آ گئی کہ شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے, لہذا چھوڑو. اب یہ تفصیلی طریقے ہیں تربیت کے, میں کہاں تک عرض کروں. اگر اس وقت نگرانی نہ کی گئی اب اور آگے بڑھو, اور اس نے اپنی ضرورت خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی ماں کے بٹوے میں سے کچھ نکال لیا, کبھی ماں کی جیب, باپ کی جیب میں سے کچھ نکال لیا. کیوں حضرات, کیا یہ بات پیش نہیں آتی؟ اگر اس موقع پر نگرانی کر لی گئی ٹھیک ہو جائے, ورنہ یہ اور آگے بڑھے. اگر کچھ نکال لیا ہے ماں کے بٹوے میں سے یا باپ کی جیب میں سے, سزا دی جائے, واپس لیا جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو ایک روپیہ دیا گیا, آٹھ آنے کی چیز لیا, اس نے آٹھ آنے واپس دیے ہی نہیں اپنے پاس رکھ لیے, یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے. ماں باپ نے چھوڑ دیا کہ چھوڑو آٹھ آنے کی بات ہی کیا بچے کے پاس ہے, مگر یہاں دوسری چیز بھی ہے وہ یہ کہ یہاں چوری کی ایک قسم اس کے اندر آتی. میرے ایک بزرگ گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے, انہوں نے سنایا خود مجھے یہ واقعہ اپنا کہ میرا سب سے بڑا بچہ تھا, میں نے اس کو ایک روپیہ دیا کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ, وہ آٹھ آنے کی آئی, آٹھ آنے اس نے مجھے واپس نہ دیے. میں نے کچھ دیر تو انتظار کیا, ایک دن انتظار کیا کہ شاید واپس دے دے, نہیں لیے. دوسرے دن میں نے بلا لیا کہ بھائی یہ کتنے کا آیا تھا, کہ اتنے کا, باقی پیسے کہاں ہیں؟ اب ذرا اس کو فکر پڑی, کیا میری جیب میں ہے, کیوں لیے تم نے, بغیر اجازت کے کیوں لیے, تمہارے لیے صحیح تھا, جائز تھا یا نہیں تھا, نکالو. نکال کے دے دیے انہیں, رکھ لی, جانچ ڈپٹ کر کے چھوڑ دیا. گھنٹہ بھر کے بعد پھر بلایا اور کہا کہ یہ لو تمہارے, اب یہ پیسے ہیں تمہارے, آٹھ آنے بجے. یہ ہوتی ہے تربیت, پیسے بھی دے دیے اور اس کو نصیحت بھی کر دی. چوری کی عادت ایسے پڑتی ہے. ہماری کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور پکڑا گیا چوری میں, چوری ثابت ہو گئی, عدالت نے اس کے اوپر حد جاری کرنے یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دے دیا. جب اس کو سزا کے لیے لے جایا گیا تو اس نے کہا لوگوں سے چیخ کر کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ لو. پوچھا کہ بھائی, پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے, کہنے لگا میں اتنا بڑا چور بنا ہوں اپنی ماں کی وجہ سے. سب سے پہلے جب میں بچہ تھا اپنے پڑوس میں سے ایک انڈا چرا کر لایا, لا کر میں نے وہ ماں کو دیا, بجائے اس کے کہ ماں مجھے نصیحت کرتی, مارتی, سزا دیتی, واپس کراتی, اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. کہنے لگی زبان سے واہ واہ میرا بچہ تو اب کما کر لانے لگا. اگر اس وقت وہ مجھے تنبیہ کر دیتی اور اپنی زبان سے خوشی کا اظہار نہ کرتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا. لہذا میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے اس وقت اس کی زبان کاٹ لو. دیکھا آپ نے کہاں تک اثر پہنچا ہے. یہ جو ڈاکو چور وغیرہ ہوتے ہیں حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کوئی دنیا میں کوئی ڈاکو پیدا نہیں ہوتا, کوئی چور پیدا نہیں ہوتا, حالات اس کو بنا دیتے ہیں, گھر کی تربیت اور ماحول بنا دیتا ہے. پھر دیکھیے کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا, دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت سی آج درخواستیں ہیں, وقت بھی پورا ہو چکا ہے, اس لیے اس میں تو میں مختصر سے دعا ہی کروں گا. البتہ ایک درخواست کے اندر یہ ایک اعلان ہے کہ ہمارے بھائی شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جمعہ کے بعد جنازے کی نماز ہوگی, اس لیے تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں. نماز جنازہ ہوگی اور یہ بہت سی درخواستیں ہیں, کیسے ہر ایک کو الگ الگ پڑھوں, اس لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب ان تمام حاجت مندوں اور ان تمام درخواست دینے والوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں اور ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں. اللہ تعالی ان کی بھی دلوں کی بات سے اور دلوں کی حاجتوں سے واقف ہیں اور ہماری بھی حاجتوں سے واقف ہیں, وہی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں, اس لیے اللہ تعالی ان کی اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں. خصوصی دعا کریں جس حال میں آج جس بدامنی میں آج ہمارا شہر مبتلا ہے, اللہ تعالی اس بدامنی کو دور فرمائیں اور ہمارے شہر کو امن و امان اور خوشحالی سے نوازیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال کی, عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو اور معاشرے کی گندگی کو پاکیزگی سے تبدیل فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.